ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دفاعی صحیح بخاری کی ہماری یہ سیریز آج اس سلسلے کا چھٹا ایپیسوڈ ہے۔ ہر ایپیسوڈ کے اندر ہم صحیح بخاری کی کسی نہ کسی روایت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جس کے اوپر بہت سے اعتراضات یا آبجیکشن کیے گئے ہوتے ہیں، تو ہم اصل میں ان اعتراضات کو دیکھتے ہیں، ان کو ایڈریس کرتے ہیں کہ کس حد تک وہ اعتراض جسٹیفائی کرتا ہے یا اس کے اندر جو ہے وہ وزن ہے۔ آج ہمارے سامنے جو صحیح بخاری کی روایت ہے وہ معروف روایت کے جس میں یہ تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین جھوٹ بولے، تو پہلے ہم اس روایت کو دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس روایت کے حوالے سے کیا اعتراض ہے، پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اعتراض بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا۔ یہ ہمارے سامنے صحیح بخاری کی روایت ہے 5084۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بظاہر تین خلاف واقعہ بات کی ہیں، مطلب انہوں نے جھوٹ کا ترجمہ جو ہے وہ خلاف واقعہ کیا ہے۔ ہم عربی کا ٹیکسٹ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں اور یہ اچھا ترجمہ ہے، مطلب اچھا ترجمہ ہے، ہم اس پہ آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لم یکذب ابراہیم، یہاں کذب کا لفظ ہے، عربی میں کیا ہے، کذب کا لفظ ہے، کہ لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ تین جھوٹ بولے، تو کذب کا ترجمہ جو ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ جی تین جھوٹ۔ لیکن اس میں جو عبدالستار حماد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے ترجمہ کیا ہے کہ تین باتیں ابراہیم علیہ السلام سے خلاف واقعہ صادر ہوئی ہیں، کیونکہ جھوٹ یا کذب اس کو کہتے ہیں جو واقعے کے خلاف ہو، مطلب ایک بات واقعے کے مطابق ہو تو وہ سچ ہے، اور اگر وہ واقعے کے خلاف ہو تو اس کو جھوٹ کہا جاتا ہے۔ تو خیر بہرحال ہم آگے چلتے ہیں، ابھی تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات ہمیں صحیح بخاری میں ملی ہے۔ دوسری روایت جو ہمیں صحیح بخاری میں مل رہی ہے، اب ہم اگلے نقطے کی طرف جا رہے ہیں کہ جب بھی ہم نے کسی روایت کو اسٹڈی کرنا ہے نا، تو گہرائی میں جا کے اسٹڈی کرنا ہے، اس کے مختلف جو ہے وہ چینز کو سامنے رکھ کے، اور یہ دیکھنا ہے کہ کتنی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور کتنی بات صحابہ کی ہے، کتنی تابعین کی ہے اور کتنی اہل علم کی ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اس وہ کس کس طرح سے ہمیں حدیث میں ملتی ہے، یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ تو یہ اب دیکھیں صحیح بخاری میں ایک دوسری روایت ہے، ٹھیک ہے، ذرا غور کیجئے گا، 3358، یہاں کیا ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ نے کہا، یہ کس نے کہا، حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہے یہ بات، ٹھیک ہے، لم یکذب ابراہیم علیہ السلام الا ثلاث کذبات، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ تین جھوٹ کے علاوہ جھوٹ نہیں بولے۔ یہاں پہ ترجمہ بھی یہی کیا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ حضرت ابراہیم نے صرف تین مرتبہ خلاف واقعہ بات کی۔ دو روایتیں صحیح بخاری کی آپ کے سامنے آ گئیں، ایک روایت ہے مختصر جس میں یہ موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک روایت ہے صحیح بخاری کی جو کہ مفصل ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ کہا۔ اس کو ہم اصول حدیث کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ایک روایت مرفوع ہے، یعنی مرفوع روایت وہ ہے کہ جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت ہے، اور ایک روایت موقوف ہے، یعنی جس کی سند جو ہے وقف سے ٹھہر جانا، یعنی جس کی سند صحابی پہ جا کے جو ہے وہ ٹھہر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو موقوف روایت میں اور مرفوع میں آپ نے فرق کرنا ہے، کون سی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ نسبت سے ثابت ہے اور کون سی بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قول کے طور پہ ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں میں فرق کریں گے نا، ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، تو قول صحابی کی بھی اہمیت ہے، لیکن بہرحال وہ اس معنی میں جسے ہم اصطلاحی معنی میں حدیث رسول کہتے ہیں، تو صحابی کا جو قول ہوتا ہے وہ اس طرح سے حدیث نہیں ہوتا، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتا۔ پھر آپ کو میں دکھا دوں، جو روایت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ مختصر ہے، یہ آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ روایت جو ہے وہ مختصر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے، اتنی سی روایت ہے۔ اس میں یہ تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ تین جھوٹ کی نسبت ہے، بالکل ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ سے جو قول ثابت ہے، جو موقوف روایت ہے، اس میں تفصیل زیادہ ہے، وہ ہم آپ کو دکھائیں۔ وہ روایت جو ہے صحیح بخاری کی یہ والی ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں جو تفصیل ہے نا, جو حضرت ابو ہریرہ والی روایت ہے, یہ دیکھیں, یہ لمبی چوڑی روایت ہے, یہ لمبی چوڑی روایت ہے. تو یہ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے, ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد دونوں میں ذرا آپ نے فرق کرنا ہے. اچھا, یہ فرق کیوں کرنا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا جو قول ہے اس میں کچھ باتیں آ گئیں جس کو بنیاد بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے ان کی نسبت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے, جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بخاری میں ثابت ہے اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کریں, جو بات حضرت ابو ہریرہ کی نسبت سے رضی اللہ عنہ بخاری میں ثابت ہے تو اس کی نسبت حضرت ابو ہریرہ کی طرف کریں. اب کرتے کیا ہیں جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں, وہ بات جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نسبت سے ثابت ہے اس کی نسبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے حدیثوں کو آپس میں گڑ مٹ کر کے اور یہ کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے, اب جیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو روایت حضرت ابو ہریرہ سے ثابت ہے تو اس میں ایک بات یہ ہے, یعنی جب تین واقعات بیان کیے گئے ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. بہرحال یہ روایت جو حضرت ابو ہریرہ سے ثابت ہے کہ اس میں یہ جب اس بات کو کھولا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ تین جو ہے وہ جھوٹ کیا تھے, خلاف واقعہ باتیں کیا تھیں, تو اس میں کہا گیا کہ دو تو وہ ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے. ایک تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ انی سقیم, کہ میں بیمار ہونے والا ہوں, مطلب ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس آئے تھے کہ ہمارا میلہ لگنا ہے, بتوں کا میلہ لگتا تھا, آپ ہمارے ساتھ چلیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں تو بیمار ہوں, اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے سے جو ہے وہ ان کے بت خانے میں جا کے ان کے سارے بت توڑ دیے. پھر جب وہ قوم کے لوگ واپس آئے ہیں, اب پوچھا ہے کہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی پیچھے تھے کہ کس نے یہ کیا, تو حضرت ابراہیم نے اس پہ بھی کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا, یہ جو بڑا بت ہے نا اس نے کیا ہوگا. دو باتوں کا تذکرہ تو قرآن میں آ گیا. تیسری بات جس کا تذکرہ ہمیں یہاں پہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں گئے اور وہاں پہ ایک جابر حکمران تھا, ٹھیک ہے, تو اس کو کسی نے خبر دی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو بیوی ہے وہ دنیا کی حسین ترین عورت ہے. تو وہ بادشاہ نے کیا کیا کہ حضرت سارا کو, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی, ان کو بلوا بھیجا اور ان کو مطلب ہار ڈالنا چاہا, لیکن اللہ کی پکڑ آ گئی اور وہ زمین کے اندر جو ہے وہ دھنسنا شروع ہو گیا. تو اس نے حضرت سارا سے معذرت کی اور کہا کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے, تو میں آپ کا راستہ چھوڑ دیتا ہوں, آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے اس پکڑ سے نکال لے. پھر حضرت تین دفعہ اس طرح سے ہوا اور اس نے حضرت سارا کو جو ہے وہ حضرت ہاجرہ جو ہے وہ تحفے میں بھی دی, ٹھیک ہے. تو ہاجرہ کیسے ملی تھی یہ بھی تذکرہ ہمیں یہاں پہ ملتا ہے. تو یہاں پہ ایک ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارا کو یہ کہا تھا کہ جب بادشاہ نے بلوا بھیجا, حضرت سارا کو اپنے ایک بندے کے ذریعے سے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اکیلے تھے ظاہری بات ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ ارض مصر میں, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دوسری طرف وہ بادشاہ بھی تھا اس میں مطلب کیا بات چل سکتی تھی, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے حضرت سارا سے کہا تھا, یہ دیکھیں, لیس علی وجہ الارض مؤمن غیری وغیرک, کہ زمین کے اوپر میرے اور تیرے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے, تو تم نے ایسا کہنا ہے کہ بادشاہ کو جا کے کہنا ہے کہ تم میری بہن ہو, ٹھیک ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا. اب یہاں پہ دیکھیں, اس کا ترجمہ بھی جو ہے وہ یہاں پہ دیکھیں کہ چنانچہ کیا کیا, اس بادشاہ نے جو ہے وہ ان کے پاس ایک آدمی بھیجا اور سارا کے متعلق پوچھا کہ وہ کون ہے, یعنی حضرت ابراہیم سے پوچھا, تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا یہ میری بہن ہے. اس کے بعد آپ سارا کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اے سارا, میرے اور تیرے سوا اس سرزمین میں کوئی مومن نہیں, اس ظالم بادشاہ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ تو میری بہن ہے, لہذا تو نے مجھے جھٹلانا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تاویل کی کہ یہ میری مومن بہن ہے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا بیان کی جاتی ہے کہ وہ لوگ بہنوں کا احترام کرتے تھے, مطلب ہر کلچر میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ بیوی کو جو ہے وہ غصب کر لیتے تھے, تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ تاویل کی کہ حضرت سارا کو کے بارے میں کہہ دیا بادشاہ سے کہ وہ میری بہن ہے. تو اب اس نے حضرت سارا کو بلوا بھیجا, اب ظاہری بات ہے اس نے پوچھنا تھا حضرت سارا سے, تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ آپ نے جا کے بادشاہ کو یہی کہنا ہے کہ آپ میری بہن ہے, کیوں, کیونکہ زمین کے اوپر میرے اور آپ کے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے. اب یہ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے, یہ بات کیا ہے, یہ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے, یہ اوپر دیکھیں, ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نسبت ہے وہ یہ حدیث ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے جس میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ بات کہی کہ میرے اور تیرے علاوہ زمین کے اوپر جو ہے وہ کوئی مومن نہیں ہے. اس پہ اعتراض ہی کیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ, جبکہ قرآن میں ہے فآمن لہ لوط, کہ ابراہیم کے اوپر جو ہے ان کے جو بھتیجے تھے وہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام وہ ایمان لے آئے تھے, تو مومن تو موجود تھا. اس کے علاوہ ایک بات تو یہ ہے کہ اس کی نسبت حضرت ابو ہریرہ کی طرف ہے, صحیح بخاری کی روایت میں, صحیح بخاری کی روایت میں اس بات کی نسبت یہ حضرت ابو ہریرہ کی طرف ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا حضرت ابو ہریرہ کی یہ بات جو ہے وہ اس آیت سے ٹکراتی ہے؟ تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ٹکراتی, اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد کیا تھی؟ زمین سے مراد کل زمین نہیں تھی. کل زمین تو ظاہری بات ہے کہ انہوں نے کل زمین کا چکر نہیں لگایا تھا. زمین سے مراد ان کی ارض مصر تھی, کہ جس سر زمین پہ ہم موجود ہیں یعنی ارض مصر, اس میں میرے اور تیرے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم دونوں آپس میں مومن ہونے کے اعتبار سے, اخوت ایمانی جسے ہم کہتے ہیں, انما المؤمنون اخوہ, قرآن میں آ گیا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. ٹھیک ہے, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, ہیں مومن مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ ولی ہیں, اولیاء ہیں. تو اس معنی میں کہ دینی ہمارا رشتہ ہے, ہم آپس میں بہن بھائی ہیں, تو تم نے بادشاہ سے جا کے یہ بات کہنی ہے. تو یہ ارض مصر کے حوالے سے یہ بات کہی گئی تھی. تو خیر بہر, ایک تو ہم نے کہا کہ کچھ باتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قول میں ہیں, لیکن بہرحال ان کی بھی مناسب توجیہ موجود ہے, اس کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ اعتراضات کوئی زیادہ وزنی معلوم نہیں ہوتے. صحیح بات یہی ہے. خیر, اب یہ جو روایت ہے کہ اس میں تین جھوٹ کی نسبت کی گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف, ہم آتے ہیں کہ اس کو جھوٹ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے, اصل میں وہ تھا کیا, اس کو بھی ہم آپ کو حدیثوں سے بتاتے ہیں. پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا مدودی علی رحمہ نے تفہیم القرآن میں اس پہ ایک تبصرہ کیا. ٹھیک ہے, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ہم پہلے اعتراض سمجھیں, پھر اس کے بعد ہم اس کی طرف جاتے ہیں, اس کو مطلب انالائز کرتے ہیں, اس اعتراض کا انالیسس کرتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ جو سورہ جو ہے وہ انبیاء کی آیت ہے 63, اس میں مولانا مدودی جو ہے تفہیم القرآن میں کیا لکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے حدیث کی ایک روایت میں یہ بات آ گئی ہے کہ حضرت ابراہیم اپنی زندگی میں تین مرتبہ جھوٹ بولے ہیں. ان میں ایک جھوٹ تو یہ ہے, یعنی یہ جو بل فعلہ کبیرہم ہذا, ٹھیک ہے, اور دوسرا جھوٹ سورہ صافات میں حضرت ابراہیم کا قول انی سقیم, وہ والا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کیا ہے کہ جی, اور تیسرا جھوٹ ان کا اپنی بیوی کو بہن کہنا ہے, جس کا ذکر قرآن میں نہیں بلکہ بائبل کی کتاب پیدائش میں ہے. یعنی بائبل میں بھی ہے تیسری بات, اور پھر حدیث میں بھی اس کا تذکرہ آ گیا, لیکن دو باتیں تو قرآن میں بھی ہیں. مولانا مدودی کے کہتے ہیں کہ ایک گروہ روایت پرستی میں غلو کر کے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اسے بخاری اور مسلم کے چند راویوں کی صداقت زیادہ عزیز ہے اور اس بات کی پرواہ نہیں کہ اس سے ایک نبی پر جھوٹ کا الزام عائد ہوتا ہے. دوسرا گروہ اس ایک روایت کو لے کر پوری ذخیرہ حدیث پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ساری حدیثوں کو اٹھا کر پھینک دو کیونکہ ان میں ایسی ایسی روایتیں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو مولانا مدودی اپنے طور پہ ایک معتدل موقف پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ جب اعتدال کی بات کرتے ہیں تو وہ خود اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں. مولانا مدودی نے جو ہے وہ حدیث کے یا سنت کے دفاع میں ایک بہت اچھی کتاب بھی لکھی ہے, سنت کی آئینی حیثیت اوور آل, لیکن یہ ہے کہ کچھ صحیح حدیثوں کا بھی وہ انکار کر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ غیر معقول ہیں, لیکن وہ غیر معقول نہیں ہوتی, یا اس میں وہ کہتے ہیں جی اخلاقی اعتبار سے جو ہے وہ ان کو ماننا درست معلوم نہیں ہوتا, لیکن ظاہری بات ہے اس میں کوئی اخلاقی مسئلہ بھی نہیں ہوتا. یہ جب پورا لیکچر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اچھا, اب مولانا مدودی جو ہے وہ آگے چل کے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ اگر آپ مان لیں, ٹھیک ہے, یہ حدیث جس میں حضرت کے تین جھوٹ بیان کیے گئے یعنی حضرت ابراہیم کے, صرف اس وجہ سے قابل اعتراض نہیں ہے کہ یہ ایک نبی کو جھوٹا قرار دے رہی ہے, بلکہ اس بنا پر بھی غلط ہے کہ اس میں تین واقعات کا جن کا تذکرہ کیا گیا وہ تینوں واقعات کیا ہیں؟ محل نظر ہیں. ٹھیک ہے, وہ تینوں واقعات ہی محل نظر ہیں. اچھا, اب اس میں مولانا مدودی نے یہ پوزیشن لی ہے کہ اس سے جو ہے وہ نبی جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اگر روایت ہم مان لیں تو نبی کو جھوٹا ماننے سے بہتر ہے کہ آپ روایت کو جھوٹا مان لیں. دیکھیں, جو مولانا مدودی نے پوزیشن لی ہے نا وہ پوزیشن مطلب سمجھ میں آتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ نبی جھوٹا ثابت کیسے ہوتا ہے یہ بات ابھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور مولانا مدودی نے ایک اور کام نہیں کیا, چونکہ حدیث ان کا میدان نہیں تھا. اب دفاع حدیث میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم حدیث کے تمام طرق کھولتے ہیں, تمام جو ہے وہ چینز جو ہے وہ تمام اس کے جو متون ہیں اس کو ہم سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں, اس سے بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اور یہ صرف مولانا مدودی نہیں بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ بہت سے آپ کو صحیح بخاری کے شارحین ایسے مل جائیں گے کہ جنہوں نے محنت سے صحیح بخاری کی شرح نہیں لکھی اور بالکل ایک روایتی انداز میں تبصرہ کر کے آگے نکل جاتے ہیں اور اس کی شرح سے آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. تو بڑی جان مارنے کی ضرورت ہے صحیح بخاری کے اوپر. اور مولانا مودودی کی ویسے بہت سی خدمات ہیں, ٹھیک ہے, پردہ نامی جو ان کی کتاب ہے, پھر الجہاد فی الاسلام ہے, پھر سود کے اوپر جو انہوں نے لکھا ہے, لیکن حدیث کے میدان میں جو ان کی تحقیقات ہیں, صحیح بات یہ ہے کہ جو اچھا محقق اور ریسرچر ہے اس کو وہ اپیل نہیں کریں گی, کیونکہ اچھا اور محقق اور ریسرچر اس نے زیادہ محنت کی ہوئی ہے, وہ بہت سی ایسی باتیں کھول لیتا ہے کہ جو مولانا مودودی کے سامنے نہیں تھی. اگر سامنے ہوتی تو مولانا مودودی ان کو بھی ایڈریس کرتے اور بات سمجھ میں بھی آتی کہ ہاں یہ روایتیں بھی ان کی دیکھی بھالی ہیں. تو خیر بہرحال اس سے کوئی تان لازم نہیں آتا مولانا مودودی کے اوپر, ہر بندے کا ایک میدان ہے. وہ ایک اچھے پولیٹیکل تھنکر تھے اور تحریک اسلامی میں اوور آل جو ہے پولیٹیکل اسلام میں ان کی جو خدمات ہیں ہم ان کو ایڈمائر کرتے ہیں, ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور اسی میں انہوں نے جو ہے وہ زندگی وغیرہ گزاری. اچھا اب ہم آتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ایک اور روایت کہ جس میں یہ تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ تین جھوٹ کا. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ روایت ذرا بات کو اور کھول رہی ہے. ابھی تک ہم نے ایک نقطہ کھولا, ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے وہ مختصر ہے, ٹھیک ہے, اور ایک حضرت ابو ہریرہ سے ہے, وہ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے, وہ ذرا تفصیلی ہے. تو دونوں میں فرق کرنا چاہیے. لیکن حضرت ابو ہریرہ کی جو تفصیلی روایت ہے اس کے اوپر بھی جو اعتراضات کیے گئے ہیں, وہ ایک تو حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے, لیکن وہ اعتراضات بھی کوئی ویلڈ نظر نہیں آتے, صحیح بات یہی ہے. اچھا دوسری بات جو ہم کھولنے لگے ہیں وہ یہ کہ حدیث شفاعت آپ نے سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب میدان حشر میں لوگ جمع ہوں گے, حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا, تو لوگ حضرت آدم کے پاس آئیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کریں حساب کتاب شروع ہوتا ہے کہ جنہوں نے جنت میں جانا جنت میں جائیں, وہ تو سکون پائیں نا. حضرت آدم علیہ السلام معذرت کر لیں گے کہ میں نے درخت کا پھل کھا لیا تھا اور آج اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غضب میں ہے, تو مجھ میں تو ہمت نہیں کہ اللہ سے ہم کلام ہوں, تم جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ, وہ پہلے رسول ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں, وہ پہلے رسول ہیں, تو وہ حضرت نوح کے پاس آئیں گے. حضرت نوح علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کر لی تھی, تو تم ایسا کرو کہ ابراہیم کے پاس آؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ آئیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان سے معذرت کریں گے کہ میں نے جو ہے وہ تین باتیں ایسی کی تھیں کہ جو خلاف واقعہ تھیں. پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کریں گے کہ مجھ سے قبطی کا جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا. پھر وہ انہیں حضرت عیسیٰ کی طرف بھیجیں گے, حضرت عیسیٰ بھی معذرت کریں گے. پھر وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں گے, تو اللہ کے رسول اس وقت شفاعت کریں گے. یہ شفاعت کی حدیث ہے جو کہ معروف ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ الفاظ کیا ہیں, الفاظ کیا ہیں یہ دیکھیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو حضرت ابراہیم کیا کہیں گے, وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَاذِبَاتٍ, کہ میں نے جو ہے وہ تین باتیں ایسی کی تھیں, میں نے تین باتیں ایسی کی تھیں جو کہ خلاف واقعہ تھیں, یا میں نے آپ یوں کہہ لیں کہ جی وہ یہ کہتے ہیں جی یہی ترجمہ کریں کہ جی تین جھوٹ بولے تھے, کاذب کا لفظ ہے, چلیں ہم یہی ترجمہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں تو ہم ان کی بات ہی لے لیتے ہیں اور اس کو اسی طرح سے آگے چلاتے ہیں کہ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم یہ کہتے ہیں. اب دوسری بات آپ سنیں, دوسری بات آپ سنیں, یہ بہت اہم ہے, یہ الفاظ نوٹ کر لیں کہ حضرت ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَاذِبَاتٍ, کہ میں نے تین جھوٹ بولے تھے. یہ قیامت والے دن وہ کہیں گے, قیامت والے دن. یہ حدیث شفاعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی طرف تین جھوٹ کی نسبت نہیں کی. بیسیکلی یہ ہے وہ والی روایت کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ حضرت ابراہیم نے تین جھوٹ کے علاوہ جھوٹ نہیں بولے, تو اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوزیشن نہیں لے رہے کہ حضرت ابراہیم نے تین جھوٹ بولے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی حضرت ابراہیم کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم قیامت والے دن یہ پوزیشن لیں گے کہ میں نے تین جھوٹ بولے تھے, تو اس لیے میں جو ہے وہ شفاعت مطلب کرنے میں مجھے جو ہے وہ تردد ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اللہ کا مطلب سامنا کرنے کی وہ ہمت نہیں ہے. تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے نا, اصل بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں تھے, اس کو ہم آگے چل کے کھولتے ہیں. لیکن خلاف واقعہ بات تھی, خلاف واقعہ بات تھی کہ جس کو ہمارے ہاں اصطلاح میں توریا بھی کہہ دیتے ہیں. توریا اس بات کو کہتے ہیں کہ جو زو معنی بات ہوتی ہے, یعنی جس میں دو طرح کے معنی نکل رہے ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ سری جھوٹ نہیں ہوتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کہی تھی وہ زو معنی قسم کی بات تھی کہ جس میں دو قسم کے معنی نکل رہے تھے, ٹھیک ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ تھا نا, اس مقام اور مرتبے کے اعتبار سے حضرت ابراہیم یہ سمجھتے تھے کہ میرے لیے اتنی بات کرنا بھی مناسب نہیں تھی, یعنی شریعہ میں وہ الاؤڈ تھی. یہ ہم آگے چل کے آپ کو کھول کے بیان کرتے ہیں, وہ بات کرنا شریعت میں جائز تھی, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے یہ سمجھ رہے تھے کہ میرے لیے شاید اتنا جو ہے وہ بات کرنا بھی مناسب نہیں تھی, جو میرا مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ ابو الانبیاء ہیں, تمام نبیوں کے جو ہے وہ باپ ہیں, وہ اولو العزم رسولوں میں سے ہیں. تو یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ایک چیز شریعت میں جائز بھی ہوتی ہے, یعنی مباح اور الاؤڈ کے درجے میں ہوتی ہے, لیکن اللہ کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں, میں یہ بھی نہ کرتا تو اچھا تھا, یعنی میں عزیمت کی راہ جو ہے وہ اختیار کرتا. یعنی بعض اوقات یہ ہے کہ رخصت ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اللہ سے آپ کا جو تعلق ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں, میں رخصت, جو دین میں میرے لیے رخصت تھی, ٹھیک ہے, ریلیکسیشن تھی, میں اس کو اگر استعمال نہ کرتا اور میں عزیمت کے اوپر چلتا, عظیمت کا راستہ اختیار کرتا, تو وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہوتا. تو یہ انسان کی ایک ہمبلنس ہے, یہ انسان کی ایک عاجزی ہے, یہ انسان کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے, تعلق باللہ ہے, ٹھیک ہے, کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر ایک فیلنگ اور احساس پیدا ہوتا ہے. دیکھیں قیامت والے دن یہ احساسات صرف حضرت ابراہیم میں نہیں پیدا ہو رہا ہے, یہ احساس حضرت نوح میں بھی پیدا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ احساس حضرت آدم میں بھی پیدا ہو رہا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت آدم کی جو خطا ہے وہ کیا ہے, ظاہری بات ہے کہ وہ مسٹیک ہے, ایک خطا ہے, جسے کہتے ہیں جی تیر خطا ہو گیا, وہ انٹینشنلی نہیں تھی. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کو بچا لیں, وہ کافر تھا, ایمان نہیں لایا تھا کہ وہ میرے اہل و عیال میں سے ہے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نوح وہ آپ کے جو ہے وہ اہل و عیال میں سے نہیں ہے. پھر حضرت ابراہیم کا تذکرہ آتا ہے اور حضرت ابراہیم کے اندر بھی وہی فیلنگ ہے جو فیلنگ آپ آدم میں, نو میں, پھر ابراہیم کے بعد موسیٰ میں دیکھ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی موسیٰ علیہ السلام وہ کیا کہہ رہے ہیں, ذرا اس کو بھی تو دیکھ لیں نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چل کے کیا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں, تو وہ کہیں گے کہ آج میرا رب بہت غضب میں ہے, آج میرا رب بہت غضب میں ہے, اس سے پہلے کبھی ایسا غضب میں نہیں تھا. وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لم عمر بقتلها, مجھے جو ہے وہ جس نفس کے قتل کا حکم نہیں دیا گیا تھا میں نے تو اسے قتل کر دیا. یعنی اب دیکھیں نا, حضرت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف قتل کی نسبت ہو رہی ہے. اب مولانا مدودی علیہ رحمہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی یہ حدیث مان لینے سے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ نبی جو ہے وہ جھوٹا ہے, ٹھیک ہے, معاذ اللہ, جو اس حدیث کو مانتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے. دیکھیں مولانا مودودی سے بھی ہم یہی عرض کریں گے, مولانا مودودی سے بھی ہم بسد احترام یہ عرض کریں گے کہ ساری زندگی آپ کو لوگوں سے یہ شکایت رہی کہ جی لوگ آپ کی بات جو ہے وہ اس طرح سے نہیں بیان کرتے جیسے آپ بیان کرتے ہیں, اور آپ کی بات کو لوگ اپنے الفاظ میں بیان کر کے آپ کے اوپر طعن کا دروازہ کھول دیتے ہیں. تو آپ بھی جو ہے جو اہل سنت کی بات ہے, جو اس حدیث کو مانتے ہیں, ان کی بات ان کے الفاظ میں بیان کریں, ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ جھوٹ بولا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ توریہ تھا, یہ خلاف واقعہ بات تھی, یہ جھوٹ نہیں تھا. اس کے لیے وہ جھوٹ کے لفظ کا اطلاق نہیں کرتے, اور نہ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نبی جھوٹا ہے, معاذ اللہ, کوئی نبی کو جھوٹا کہے وہ تو کافر ہو جاتا ہے. تو آپ بھی جو ہے وہ اہل سنت کی طرف ایسی باتوں کی نسبت نہ کریں, ایسی باتوں کی نسبت نہ کریں جو ان کے الفاظ نہیں ہیں, جن کو وہ جو ہے وہ اون ہی نہیں کرتے. تو یہ ہمارے ہاں ایک اموشنل اور جذباتی انداز ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کی بات کو جو ہے وہ اپنے الفاظ میں بیان کریں, اور ایسے الفاظ سے کہ جس سے دوسرے کے اموشنز کو فوراً آپ جو ہے وہ ٹچ کریں اور اس کو اپنے حق میں لیں. یہ سب لوگ کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ نہیں کرنا چاہیے. مولانا مودودی علیہ رحمہ کے خلاف بھی ہوا ہے, ہم اس کے حق میں بھی نہیں ہیں, اور جہاں پہ مولانا مودودی بھی ایسا کرتے ہیں تو ہم اس کے حق میں بھی نہیں ہیں. تو کوئی بھی نبی کو جھوٹا نہیں کہتا, ٹھیک ہے, کوئی بھی نبی کو جھوٹا نہیں کہتا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, جو اس روایت کو مانتے ہیں وہ جھوٹ کی نسبت بھی نبی کی طرف نہیں کرتے. جیسے دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا تھا, اس کو تو مولانا مودودی بھی مانتے ہیں. اب اگر کوئی مولانا مودودی علیہ رحمہ کو کہے کہ جی آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہوا تھا, تو کیوں نہیں مانیں گے, قرآن میں ہے قبطی کا قتل ہوا تھا, پھر حدیث میں بھی ہے. اب کوئی مولانا مودودی کو کہے کہ جی آپ تو موسیٰ کو قاتل مانتے ہیں, تو اب ظاہری بات ہے کہ جی مولانا مودودی تو کہیں گے بھائی میں تو یہ بات نہیں کہہ رہا, میں تو صرف وہی بات کہہ رہا ہوں جو قرآن میں آئی ہے. وہ اتنی سی بات ہے کہ مسٹیکنلی خطا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ قتل ہو گیا, یعنی انہوں نے قبطی کو مکہ مارا تھا, انٹینشن نہیں تھی قتل کی, تو قتل ہو گیا. تو نتیجے کے اعتبار سے تو وہ قتل ہی تھا, کہ قتل ہو گیا, نتیجے کے اعتبار سے وہ قتل تھا, لیکن انٹینشن نہیں تھی, تو اس لیے ہم موسیٰ علیہ السلام کو قاتل نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے, یا ان کی طرف جو ہے وہ ہم جو ہے وہ قتل کے فعل کی نسبت نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. لیکن خود موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام اور مرتبہ تھا, اس مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ان کی فیلنگ یہی تھی, उनकी अपनी फीलिंग यही थी, हम उन्हें नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी अपनी फीलिंग यही थी कि मुझसे कत्ल हो गया। ठीक है, उनका इरादा भी नहीं था कत्ल का, उन्होंने तो मुक्का मारा है, और मुक्का भी जो है वो एक मुस्बत नीयत से, यानी ऑब्जेक्टिव भी क्या था कि किब्ती के जुल्म से बनी इसराइल के एक शख्स को बचाना, क्योंकि जो किब्ती थे, जो मुकामी लोग थे मिस्र के, वो किब्ती कहलाते थे, तो एक किब्ती जो है वो एक बनी इसराइली के ऊपर जुल्म कर रहा था, तो बनी इसराइली ने क्या किया, जो बनी इसराइल का शख्स था उसने मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा कि मुझे इससे छुड़ाए, तो अरे मूसा आए हैं, तो उन्होंने किब्ती को देखा कि वो जालिम है, तो उन्होंने उसको मुक्का दे मारा कि वो उनकी कौम के शख्स के ऊपर जुल्म कर रहा था। तो असल में क्या था, मजलूम की मदद थी, तो मजलूम की मदद जो है उसका नतीजा, मजलूम की मदद करना जायज है, जायज क्या, बल्कि वाजिब है, वाजिब है, मजलूम की मदद करना वाजिब है। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने एक वाजिब काम किया और उसका नतीजा क्या निकल गया। ठीक है, तो उस पर हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कहा ये तो शैतान का काम हो गया, जो कुरान में भी उनका तबसरा नकल हुआ है। तो वो नतीजे के एतबार से क्या हुआ, जहरी बात है, नतीजा तो अल्लाह ने निकाला है कि वो मूसा अलैहि सलाम के मुक्के से वो किब्ती जो है वो मारा गया। तो अब इसी तरह से हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने भी जो काम किया वो मुबाह भी नहीं था, बल्कि वो वाजिब दर्जे का था जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो काम किया कि मजलूम की दाद रसी की, ठीक है, बनी इसराइल के शख्स को जो है वो जालिम से छुड़ाना चाहा और उस छुड़ाते छुड़ाते जो है वो किब्ती को मुक्का दे मारा ताकि वो पीछे हो, ठीक है, लेकिन नतीजा कुछ और निकला है। तो इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी किसी और चीज का कस्त और इरादा किया था, इंटेंशन कुछ और थी, और जो काम कर रहे थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो भी शरीयत के अंदर वाजिब दर्जे का काम था, लेकिन उसका नतीजा कुछ और निकला है, क्योंकि नतायज हमारे हाथ में नहीं है, इंसान जो है वो अमल का मुकल्लफ है। ठीक है, अल्लाह सुबहानु व तआला जो है वो उसका नतीजा निकाल देते हैं। तो बाज़ुकात जो है वो एक काम हम नहीं चाह रहे होते, एक काम हम नहीं चाह रहे होते, हम कोई और काम करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उसका नतीजा कुछ और निकल आता है। ठीक है, तो ये असल में बात थी, इस बात को समझने की जरूरत है। हम इस बात को मजीद आगे चल के खोलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लम की एक और हदीस है, ये सुनन तिर्मिज़ी में, जरा इसको भी नोट कीजिएगा, ये वही हदीस शफात है, सुनन तिर्मिज़ी में 3148। ठीक है, इसमें आगे चल के ये वही हदीस शफात है कि आदम के पास आएंगे, नूह के पास आएंगे, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे लोग क़यामत वाले दिन। तो उस वक़्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कहेंगे कि मैंने तीन झूठ बोले। अल्लाह के रसूल सल्लम ने हज़रत इब्राहिम के इस कौल पर तबसरा किया है, वो तबसरा ज़रा नोट करें, कमाल है। ये रवायत अगर मौलाना मौदूदी के सामने होती तो मुझे बताएं कि वो नतीजा निकालते जो तफहीमुल कुरान में उन्होंने नतीजा निकाला है, कभी भी ना निकाल दे। यहां पे क्या बात है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कहेंगे कि मैंने तीन झूठ बोले, तो इस पे आप सल्लम ने क्या तबसरा किया, मा मिनहा काजिबा इल्ला मा हल्ल बिहा अन दीनिल्लाह। भाई ये तो झूठ थे ही नहीं, ये तो ऐसी तदाबीर थी जिनके जरिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दीन से जो एतराज था उसको दूर करना चाहा। ठीक है, यानी ये देखे ना कि जब लोग इब्राहिम के पास आएंगे, यहां तर्जमा देख ले, इब्राहिम कहेंगे कि मैं तीन झूठ बोल चुका हूं, तो आप सल्लम फरमाए इनमें से कोई झूठ झूठ नहीं था, बल्कि इससे अल्लाह ताला की दीन की हिमायत और ताईद मकसूद थी। मा मिनहा कादिबा इल्ला मा हल्ल बिहा अन दीनिल्लाह, अल्लाह की दीन से जो है तान वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है वो दूर किया है, वो झूठ नहीं थे, वो अल्लाह के दीन से तान दूर करने की एक तदबीर थी, तदबीर थी, जो तदबीर जो है वो बज़ाहिर, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुक्का जो है वो बेसिकली क्या था, वो बनी इसराइली को जो है वो किब्ती के जुल्म से बचाना था, लेकिन नतीजे में वो क्या हो गया, वो कत्ल बन गया। तो इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये जो फेल था जिसे तीन झूठ कहा जा रहा है, यानी हजरत, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अपनी तरफ कत्ल की निस्बत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो कत्ल नहीं है। हमने कहा कि वो नबी क्यों कर रहा है, वो नबी इसलिए कर रहा है कि वो आजी और इनकसारी में, आजी और इनकसारी में उसका जो मुकाम और मरतबा है, तो नबी को ये लग रहा है कि नहीं ये भी नहीं होना चाहिए था, यानी अनइंटेंशनली हो गया, मिसटेकनली हो गया, मेरा इरादा नहीं था, कसद नहीं था, लेकिन हो तो गया ना, ये जो हो भी गया है तो उसकी निस्बत जो है वो मेरी तरफ है, यानी मुझसे हुआ है, अगरचे मेरा कसद और इरादा नहीं था, तो चूंकि मुझसे हो गया है और बगैर मेरे इरादे के हो गया है, ठीक है, तो इसमें भी जो है वो नबी को क्या है, मतलब एक तकलीफ महसूस होती है। तो यही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुआ मामला, और यही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी हुआ। تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو تین آپ کہہ لیں کہ جی یہ تدابیر تھیں، یہ اصل میں کیا تھیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں. یہ دیکھیں جیسے قرآن میں ایک مقام پہ تو یہ ہے، ایک کا تو تذکرہ قرآن میں آ گیا، بلکہ دو کا تذکرہ قرآن میں آ گیا. تو اب مولانا مودودی نے بھی اس پہ جو تبصرہ کیا ہے نا، یہ جو پہلا ہے کہ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، ٹھیک ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب وہ واپس آئے اپنے میلے سے، تو پیچھے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت سارے توڑ دیے. تو اب انہوں نے کہا ہمارے بتوں کا یہ اثر کس نے کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی ابراہیم ہیں، وہی برا بلا کہتے ہیں اور پیچھے وہی تھے. تو ان کو بلوایا گیا تو ان سے پوچھا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ نے جو ہے وہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا، یہ پچھلی آئے تھی. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم آپ نے کیا ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا؟ قال، تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ اس نے اس کو کیا ہے جو ان کا بڑا ہے. ٹھیک ہے، یہ ترجمہ عام طور پہ کیا گیا، جو ان کا بڑا ہے اس نے اس کو کیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں مولانا مودودی کہتے ہیں کہ یہ جو ترجمہ ہے، اس ترجمے کے اوپر جو ہے نا وہ ہم اس کو جو ہے وہ جھوٹ نہیں کہہ سکتے. یہ دیکھیں یہ مولانا مودودی نے کیا کہا ہے. مولانا مودودی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آخری فقرہ خود ظاہر کر رہا ہے کہ پہلے فقرے میں حضرت ابراہیم نے بت شکنی کے اس فعل کو بڑے بت کی طرف جو منسوب کیا، اس سے ان کا مقصد جھوٹ بولنا نہ تھا بلکہ وہ اپنے مخالفین پر حجت قائم کرنا چاہتے تھے. یعنی مولانا مودودی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مقصد جھوٹ بولنا نہیں تھا، تو گویا جھوٹ کی نسبت تو آپ نے خود بھی کر دی ہے، لیکن صرف یہ کہا ہے کہ مقصد جھوٹ بولنا نہیں تھا، مقصد جھوٹ بولنا نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو اچھا آگے اب آپ دیکھیں نا، آگے چل کے بھی مولانا مودودی یہ کہہ رہے ہیں، ایسے موقع پر ایک شخص استدلال کی خاطر جو خلاف واقع بات کہتا ہے اس کو جھوٹ قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ نہ وہ خود جھوٹ کی نیت سے ایسی بات کہتا ہے اور نہ اس کے مخاطب اسے جھوٹ سمجھتے ہیں. تو مولانا مودودی یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی جھوٹ کی نیت نہیں تھی، نہ مخاطب اس کو جھوٹ سمجھ رہے تھے، تو اس لیے یہ جھوٹ نہیں ہے. یعنی نیت نہیں تھی اور مخاطب بھی جھوٹ نہیں سمجھ رہا تھا، تو باقی دو باتوں میں بھی تو یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جھوٹ کی نیت بھی نہیں تھی اور نہ ہی مخاطب اس کو جھوٹ سمجھ رہا تھا. دیکھیں اس میں مختلف ترجمے کیے گئے ہیں، بل فعلہ کبیرہم ھذا، اس کا ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے جو عام طور پہ کہ حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا، بل فعلہ، کیا اس کو کبیرہم ھذا ان کے اس بڑے نے، بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے. ٹھیک ہے، تم اپنے خداؤں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے چالتے ہیں. لیکن اس میں اچھا ترجمہ جو ہے وہ مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ کا ہے، جنہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے، فعل سے مراد امکان فعل لیا ہے، اور فیل سے مراد قرآن مجید میں امکان فیل ہوتا ہے، مجازن ہوتا ہے. جیسے حل یستی اور ابو کا یونزل علینا مائدتا من السماء، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریون نے یہ کہا تھا کہ کیا آپ کا رب یہ استطاعت رکھتا ہے؟ اب دہری بات ہے جس کو وہ رب مان رہے تھے وہ تو استطاعت رکھتا ہی ہے، تو یہاں استطاعت سے مراد امکان ہے. یعنی یہ امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جو ہے وہ نازل کرے آسمان سے جو ہے وہ کھانا، یہ امکان ہے، یہ پاسبلٹی ہے کہ ہماری جو ہے مطلب ضیافت کے لیے یا آپ کی دعا کے اوپر. ٹھیک ہے، خیر بہرحال، تو قرآن مجید میں یہ عام ہے کہ جی فعل سے مراد امکان فعل. تو احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ نے اس سے مراد امکان فعل لیا اور وہ اچھا ترجمہ ہے اور اس سے جھوٹ کی نسبت ختم ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے اسی کا، یعنی فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، بل فعلہ کبیرہم ھذا، کیا ہوگا ان کے اس بڑے نے. ٹھیک ہے، ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، تو فعل سے مراد امکان فعل ہو سکتا ہے. بعض لوگوں نے اور بھی جو ہے وہ اس کی تاویلات کی ہیں کہ بل فعلہ، اس نے اس کو کیا ہے، کبیرہم ھذا، یہ ان کا بڑا ہے تو اس سے ان سے پوچھ لو. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس کی جو ہے وہ تاویل کی گئی ہے. تو اس آیت کی جو ہے وہ تاویل مختلف طرح سے کی جا سکتی ہے، اور خود عربی زبان کے اسالیب میں یہ چیز موجود ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ سری جھوٹ نہیں بولا، یہ جھوٹ نہیں تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں امکان فعل کی بات میں یہ بات کہی کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ ان کے اس بڑے نے یہ کیا ہوگا، اور یہ اسلوب کے فعل بول کر مراد امکان فعل ہو، یہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے. یہ قرآن کے مجاز کے اوپر جو ہے وہ ہمارے کچھ ریسرچ آرٹیکلز ہیں، وہ آپ دیکھیں، آل اتقان امام سیوطی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، اس میں آپ دیکھ لیں. خیر بہرحال، تو یہ جھوٹ اس طرح سے نہیں بنتا. اچھا نیکسٹ چلیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا قول کہ جب انہوں نے دعوت دی ان کو کہ آپ آئیں، تو فقال انی سقیم، تو کہا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں. اچھا کچھ لوگوں نے تو ترجمہ کیا کہ میں بیمار ہوں، कुछ लोगों ने यही तर्जमा किया कि मैं बीमार हूँ, ठीक है, जैसे मौलाना मदूदी ने किया और कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, ठीक है। लेकिन इसमें मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी अलैहिर्रहमा का यहाँ पे भी जो तर्जमा है वो मोहतात है, मतलब हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, और हमें उनसे इख्तलाफात हैं, लेकिन बहरहाल जो उनकी बात ठीक है वो ठीक है। वो ये कहते हैं कि जी फिर कहा कि मैं बीमार होने वाला हूँ, तो फ़ाइल का जो सीगा है सकीम क्या है, ये सिफ़त मुशब्बा है, ठीक है, बमानी फ़ाइल, तो इसमें फ़ाइल, तो अब ये जो सिफ़त मुशब्बा का सीगा है या इस्मुल फ़ाइल का सीगा है, ये सीगा जो है वो मुस्तकबिल के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, यानी हाल और मुस्तकबिल फ्यूचर दोनों को के मानी जो है, दोनों की मीनिंग जो है ये कंटेन करता है। जैसे अल्लाह सुबहान व तआला ने फरमाया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, जाइलुन मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में एक खलीफा, अभी अल्लाह ने बनाया तो नहीं, फरिश्तों से कहा था ना अल्लाह ताला ने, तो आदम अलैहिस्सलाम को अभी अल्लाह ने पैदा तो नहीं किया, ठीक है, तो पैदा करना है, मुस्तकबिल में पैदा करना है आदम अलैहिस्सलाम को, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं बना रहा हूँ ज़मीन में एक खलीफा, मैं बना रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अभी मौजूद है। तो फ़काल इन्नी सकीम, तो सकीम का मतलब ये भी है कि मैं अभी बीमार हूँ और ये भी है कि मैं बीमार होने वाला हूँ मुस्तकबिल में, ये माना किया जा सकता है अरबी लुगत के एतबार से। अगरचे ये कहा जा सकता है कि ये दूर का माना है, तो तौरिया इसी को कहते हैं कि एक लफ्ज़ के अंदर दो मानी हो, एक नज़दीकी माना और एक दूर का माना, एक लफ्ज़ में दोनों मानी मौजूद हों, एक करीबी माना और एक दूर का माना, लेकिन आप करीबी माना मुराद ना लें, दूर का माना मुराद लें, आपका मुखातब जो है वो करीबी माना मुराद ले रहा हो और आप उसका दूर का माना मुराद ले रहे हो, लेकिन दोनों मानी उस लफ्ज़ से निकल सकते हो, तो इसलिए वो झूठ नहीं बनता, इसको तौरिया कहते हैं, इसको तौरिया कहते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि ये गलत फहमी है जिसके अंदर आप अपने मुखातब को डालते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन बहरहाल वो झूठ नहीं है। हाँ, इसको जो झूठ कहा गया है हमने बता दिया कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निस्बत नहीं की, ये खुद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बारे में बात की है जो हदीस शफात में आई है और आप सल्लम ने उसको इस तरह से बयान कर दिया, लेकिन आप सल्लम ने तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ से दिफा किया कि ये झूठ है ही नहीं, ये तो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए उनकी तरफ से की जाने वाली तदाबीर है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अपनी जो फीलिंग थी, एक एहसास था, वो बयान हो गया, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की फीलिंग थी कि मुझसे जो है वो कत्ल हो गया, हालांकि वो कत्ल नहीं था, यानी कत्ले नाहक नहीं था, ठीक है। अच्छा, और इसको तो मौलाना मदूदी भी कह रहे हैं कि अगर झूठ की नीयत ना हो तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की झूठ की नीयत थी ही नहीं, ठीक है, वो तो दूर का माना मुराद ले रहे थे ना, जैसे आप देखें ना हज़रत शेख उल हिंद अलैहि रहमा, मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी, जो देवबंदी मकतब फ़िक्र के बहुत बड़े आलम दीन थे, तो अंग्रेज़ के खिलाफ जो उन्होंने तहरीक चलाई तो अंग्रेज़ जो है वो उनके पीछे पड़ रहे थे, तो ये यहाँ से जो है वो हिजरत कर गया, मक्का में चले गए, तो वहाँ पे भी जो है वो अंग्रेज़ सिपाह जो है वो उनके पीछे पीछे थी, तो वो उन्होंने इनको देखा नहीं था, तस्वीर का ज़माना तो था नहीं, तो सिपाही जो है ना ढूंढते ढूंढते खुद इनके पास आ गए और उनको कहने लगे कि आपने उनको देखा है, ठीक है, हर शेख उल इनसे कहने लगे अलैहि रहमा कि आपने उनको देखा है मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी को, इन्हीं से पूछ रहे हैं, वो सिपाही जो ढूंढते ढूंढते जो है वो उनके पास आ गए थे, उन्होंने क्या किया कि जहाँ पे खड़े थे उससे दो कदम पीछे हट गए और कहा कि अभी यहाँ पर थे, अभी अभी यहाँ पर थे, तो मतलब ये है कि ये क्या है, ये झूठ भी नहीं है, झूठ भी नहीं है, लेकिन अगले को आप गलत फहमी में डाल रहे हैं, इसको कहते हैं तौरिया, यानी जो बात आप कर रहे हैं वो झूठ भी नहीं है लेकिन अगले को आप गलत फहमी में डाल रहे हैं। तो इसी माने में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये तीन बातें कही थी, वो झूठ नहीं थी, वो बात जो है वो वाक़े के मुताबिक थी कि बड़े ने किया होगा, ठीक है, ये माना कर लें आप, ठीक है, या आप ये माना कर लें कि मैं बीमार होने वाला हूँ, और बहुत सारी तावीलात की गई हैं और बहुत सारे माने किए गए हैं इस माने में भी कि मैं तुम्हारे मोतकदात की वजह से जो है वो कल्बी तौर पर बीमार हूँ, यानी नबी जो है जिस कदर गमगीन होता है, गमगीन होता है जब वो दावत का काम करता है और कौम ईमान नहीं लाती, तो उसकी वजह से जो है वो नबी क्या है, गमगीन होता है। अल्लाह के वसल्लम के बारे में हमें कुरान में बहुत ज़्यादा मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस हवाले से बहुत बेचैन होते थे कि कौम के लोग ईमान क्यों नहीं ला रहे, ठीक है, तो कल्बी एतबार से जो है वो सुकम कहते हैं कमज़ोरी को, कि तुम्हारी ईमान न लाने की वजह से मैं कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ, और जब कौम ईमान ले आती है तो नबी जो है वो कुव्वत महसूस करता है, कुव्वत महसूस करता है कि कौम के लोग जो है वो ईमान ला के उसके दस्तों बाजू बनते हैं। खैर, इसकी बहुत सी तावीलात की गई हैं कि ये बेसिकली झूठ नहीं था, ये बेसिकली जो है वो आप कह लें कि जी नज़दीकी माने के बजाय दूर का माना जो है वो मुराद लिया गया था, जिसको हम इस्तिलाह में तौरिया कहते हैं, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है वो अपने उसके एतबार से जो है वो उसको फीलिंग के एतबार से उसके ऊपर लफ्ज़ काज़िब का जो है वो इतलाक़ कर दिया। ये जो नबी का अपने रब से जो है वो एक ताल्लुक़ होता है कि वो इतने अदना दर्जे की جو اللہ کے ساتھ تعلق میں کمی ہے وہ اس کو بھی برداشت نہیں کر پاتا, یعنی نبی جو ہے. اچھا جھوٹ اصل میں کیا ہے, ابھی ہم تھوڑا سا اس کو کھولتے ہیں. جھوٹ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ زبان سے آپ جھوٹ بول رہے ہیں, اور ایک ہے دل سے جھوٹ بولنا. اصل چیز یہ ہے کہ دل سے جھوٹ بولنا اصل یہ ہے, اصل جھوٹ یہ. دیکھیں اگر تو دل میں بھی جھوٹ ہے زبان پہ بھی جھوٹ ہے, یہ تو اعلیٰ درجے کا جھوٹ ہے نا, یہ تو اعلیٰ درجے کا جھوٹ ہے, یہ تو جھوٹ ہے ہی ہے. اور ایک یہ ہے کہ دل میں جھوٹ ہے لیکن زبان پہ نہیں ہے, تو یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بھی جھوٹ ہے, یہ دوسرے درجے کا جھوٹ ہے. اور ایک یہ ہے کہ دل میں جھوٹ نہیں ہے لیکن زبان کے اوپر ہے, یہ وہ چیز ہے کہ جس سے پھر آگے توریہ پیدا ہوتا ہے. خیر اس بات کو اگر آپ سمجھیں, جیسے قرآن میں ہے سورہ نجم میں, ماں کدب الفواد مارا دا ہارٹ ڈڈنٹ لائی اباؤٹ وٹ اٹ سا. ماں کدب الفواد یعنی دل نے نہیں جھٹلایا جو اس نے دیکھا, دل نے جھوٹ نہیں بولا, کاذبا کا لفظ ہے, دل نے جھوٹ نہیں بولا. معراج کے واقعے کی بات ہو رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا آپ کے دل نے اس کو نہیں جھٹلایا. معراج کی رات بہت سارے آپ کو مشاہدات کروائے گئے, ٹھیک ہے. تو یہاں کذب کی نسبت کس کی طرف ہوئی ہے, دل کی طرف ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے کہا کہ جھوٹ اصل میں وہ ہے جو دل میں ہے, صدق اور سچائی وہ ہے جو اصل میں دل میں ہے. جیسے یہ دیکھیں, یہ سنن ترمذی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدق کیا ہے, طمانینہ یعنی جو دل میں اطمینان بھر دے, اور کاذب کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, ریبا جو دل میں شک و شبہ ڈال دے, ٹھیک ہے. جھوٹ دل کو بیقرار کرتا ہے اور شک میں مبتلا کرتا ہے, اور سچائی کیا کرتی ہے, دل کو مطمئن کرتی ہے. تو صدق کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے, اور کذب کا بھی اصل میں تعلق کیا ہے, دل سے ہے. یعنی یہ بیسیکلی صدق اور کذب, سچ اور جھوٹ افعال القلوب میں سے ہیں, ایکشنز آف دی ہارٹ ہیں, پھر اس کے بعد یہ ایکشن آف دی ٹنگ ہے, یعنی اس کے بعد یہ زبان کے جو ہے وہ افعال ہیں, افعال اللسان ہے, پہلے یہ افعال القلوب ہے, ٹھیک ہے. تو جھوٹ کی ابتدا بیسیکلی دل سے ہوتی ہے, تو اگر دل میں سچ ہے تو ابھی جھوٹ شروع نہیں ہوا. ہاں بعض اوقات صرف زبان پہ جھوٹ ہوتا ہے, اس پہ بھی ہم گفتگو کرتے ہیں. اور جھوٹ کی اعلیٰ قسم کیا ہے کہ جس میں دل میں بھی جھوٹ ہے زبان پہ بھی جھوٹ ہے, جیسے الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ. ان لوگوں کے جھوٹ میں کیا ہے کہ جی وہ یہ کہتے ہیں ولد اللہ اللہ کا بیٹا ہے, وانہم لکاذبون اور بے شک وہ جھوٹے ہیں, بے شک کیا ہیں وہ جھوٹے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ جو کہتے ہیں لیقولون, یہ کس سے کہتے ہیں, قول جو ہے قول کیا ہے, زبان سے ہے نا. تو جو وہ بات کہہ رہے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے, یعنی کرسچین یہ کہہ رہے تھے, اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرسچینز کا, عیسائیوں کا یہ جھوٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اللہ کا بیٹا ہے. اب یہ جھوٹ زبان سے تو بول ہی رہے تھے, قول, قول سے مراد کیا ہے کہ قول ہی جھوٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ تو ہے ہی ہے, لیکن کیا دل سے وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے؟ ظاہری بات ہے دل میں بھی یہی عقیدہ تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دل سے اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے, پھر زبان سے بھی کہہ رہے تھے, تو دونوں اعتبار سے یہ خلاف واقعہ بات تھی, ٹھیک ہے. اللہ کا کوئی بیٹا تو ہے نہیں, تو دل میں بھی جھوٹ زبان پہ بھی جھوٹ, یہ جھوٹ کی اعلیٰ قسم ہے. اور ایک یہ ہے کہ دل میں جھوٹ ہے یہ بھی جھوٹ ہے, تو نبی کی طرف ان دونوں جھوٹوں کی نسبت کہیں پہ بھی نہیں ہے, یعنی جس میں دل میں بھی جھوٹ ہو اور زبان پہ بھی جھوٹ ہو, یا دل میں جھوٹ ہو یہ نہیں. ہاں ایک بات ایسی کہ جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ زبان کے اعتبار سے وہ جھوٹ ہے لیکن زبان کے اعتبار سے بھی وہ جھوٹ نہیں ہے, صحیح لفظ اس کے لیے توریہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں گے اس سے فرق کیا پڑتا ہے. فرق یہ پڑتا ہے کہ اگر آپ کے دل میں سچائی ہو نا اور زبان سے آپ جھوٹ بول دیں تو وہ الاؤڈ ہے, وہ کہیں کہیں الاؤڈ ہے, ہر جگہ نہیں. اچھا ایک یہ ہے کہ دل میں بھی جھوٹ ہے زبان پہ بھی جھوٹ ہے, یہ تو شریعت میں کہیں الاؤڈ نہیں ہے. اور ایک یہ ہے کہ دل میں جھوٹ ہے یہ بھی شریعت میں کہیں الاؤڈ نہیں ہے, کیوں کہ یہ تو نفاق ہے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. تو دل کا جھوٹ وہ تو جائز ہے ہی نہیں, یہ تو نفاق ہے, پرلے درجے کی منافقت ہے. دل میں جھوٹ ہو زبان پہ جھوٹ ہو کسی صورت جائز نہیں, صرف دل میں جھوٹ ہو کسی صورت جائز نہیں, یہ بھی نفاق ہے. تیسرا یہ ہے کہ دل میں سچ ہو لیکن زبان پہ جھوٹ آ جائے, یہ کہیں کہیں شریعت میں الاؤڈ رکھا گیا ہے, جبکہ اس سے کوئی مصلحت پوری ہوتی ہو یا کوئی بڑا آبجیکٹو اچیو ہوتا ہو. مثال کے طور پہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جی مشرکین نے مجھے بہت تشدد کیا اور کہا کہ تم مطلب لات اور عزہ وغیرہ کی جو ہے وہ تعریف میں کچھ کلمات کہہ دو, تو میں نے کہہ دیے ان کے تشدد سے بچنے کے لیے. تو اس میں پھر قرآن کی آیات جو ہے وہ اتری ہیں کہ جس کا دل مطمئن ہو ایمان کے اوپر, اگر وہ زبان سے کوئی کلمہ کفر کہہ دے, اب وہ زبان سے جو کلمہ کفر کہے گا وہ جھوٹ ہی ہے, یعنی آپ لات اور عزہ کی اگر آپ تعریف کریں گے تو ظاہری بات ہے لات اور عزہ تو قابل تعریف نہیں ہے، یہ جھوٹ ہی ہے، لیکن یہ جھوٹ جو ہے وہ ضرر نہیں دے گا، یہ قابل معافی ہے. جیسے دیکھیں یہ قرآن مجید کی آیت ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے کفر کیا اللہ پر ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، ہاں جو مجبور کر دیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پہ مطمئن ہو، اس کو چھوٹ ہے. جس کا دل ایمان پہ مطمئن ہے اور اگر کوئی کافر مجبور کرتا ہے کہ ہمارے بتوں کی تعریف کرو ورنہ تمہاری گردن اڑا دیں گے، اور وہ جان بچانے کے لیے بتوں کی تعریف کر دیتا ہے، تو رخصت ہے، الاؤڈ ہے کہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دے، اس سے وہ کافر نہیں ہو جائے گا یا اس کو گناہ نہیں ملے گا. تو یہ دیکھیں، دل میں جھوٹ نہیں ہے لیکن آپ اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، تو یہ الاؤڈ ہے، یہ الاؤڈ ہے. اس کو آپ یوں بھی سمجھیں، جیسے ایک بندہ جو ہے کوئی قاتل ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کسی کو قتل کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جی جس کو وہ قتل کرنا چاہ رہا ہے وہ کہاں پہ چھپ گیا. اب اس کا پیچھا کرتے کرتے آپ سے پوچھتا ہے، بتاؤ وہ بندہ کہاں چھپا ہے، تو آپ جھوٹ بول لیں اس کی جان بچانے کے لیے. آپ کہیں کہ نہیں میں نے تو سچ بولنا ہے، بھلے وہ جا کے اس کو مار دے. یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک بندے کی جان بچانے کے لیے آپ کو بعض اوقات جھوٹ بولنا ہے، بولنا ہے، اور یہ جھوٹ آپ دل سے نہیں بول رہے ہوتے، یہ صرف زبان پہ ہوتا ہے. اور اس میں مصلحت کیا ہوتی ہے؟ کسی کی جان بچانا. جیسے قرآن نے کہہ دیا کہ اپنی جان بچانے کے لیے بھی آپ جھوٹ بول سکتے ہو، جھوٹ کے کلمہ کفر، کلمہ کفر سے بڑا کیا جھوٹ ہوگا بھائی، وہ بھی آپ بول سکتے ہو اپنی جان بچانے کے لیے. تو کسی دوسرے کی جان بچانے کے لیے بھی آپ جھوٹ بول سکتے ہو، بالکل بول سکتے ہو، یہ الاؤڈ ہے. اس بات کو سمجھیں، ایک جھوٹ ہے اور ایک جان بچانا ہے، جان بچانا، اور یہ چونکہ یہ دل سے نہیں ہوتا، یہ صرف زبان پہ ہوتا ہے، تو یہ الاؤڈ ہے. ٹھیک ہے، اسی بات کو اگر آپ یوں سمجھیں، ایک اور حدیث میں اس بات کو کھولا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور مقامات پہ بھی جھوٹ کی اجازت دی اور کہا کہ وہ جھوٹ جھوٹ ہی نہیں ہے، مطلب وہ الاؤڈ ہے. یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کرتا ہے، فینمی خیرا او یقول خیرا، ٹھیک ہے، جو دو آدمیوں میں صلح کروا دے اور اس میں کوئی اچھی بات منسوب کر دے یا اچھی بات کہہ دے تو وہ جھوٹا نہیں ہے. دو لوگ آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو وہ کہتا ہے یار وہ تمہارے بارے میں نا یہ اچھی باتیں کر رہا تھا، جھوٹ سے کہتا ہے وہ تمہارے بارے میں تو ایسے ایسے جذبات رکھتا ہے، اور اس کو جا کے کہتا ہے کہ وہ تمہارے بارے میں ایسے ایسے جذبات رکھتا ہے، دونوں کی طرف سے جھوٹی بات کرتا ہے تاکہ ان کی آپس میں صلح ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ جھوٹا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مقصد اچھا ہے اس کا. تو جب انٹینشن بدل جائے، انٹینشن دل میں انٹینشن کیا اچھی ہے، انٹینشن خیر ہے، انٹینشن کیا ہے فساد کا رستہ روکنا ہے، انٹینشن کیا ہے اصلاح ہے، ٹھیک ہے. تو اب اگر یہ چھوٹی موٹی کوئی بات جو صرف زبان کی حد تک ہو اور خلاف واقعہ ہو یہ کر دے تو یہ جھوٹ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا یہ جھوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس بات کو آپ ایک اور طرح سے بھی سمجھیں، ایک اور جگہ پہ یہ روایت آپ کو ملے گی، وہ تو صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے 1939. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تین جگہ پر جھوٹ حلال اور جائز ہے، ٹھیک ہے، تین جگہ پہ جھوٹ حلال اور جائز ہے. یہ تین جگہ نہیں ہے، ان تین کے نیچے آگے بہت ساری جگہ آ جاتی ہیں، یعنی تین بیسیکلی یہ کیٹیگریز ہیں. وہ کون سی؟ ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، یعنی گھر میں داری بات ایسے فساد برپا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑا، سیپریشن، طلاق، ڈائیورس تک بات پہنچ جائے گی سچ بولنے کی صورت میں، تو بہتر ہے کوئی خلاف واقعہ بات کر کے جو ہے وہ بیوی کو راضی کر لے. یہ نہیں کہ صبح و شام جو ہے وہ جھوٹ بولتا رہے، یہ مراد نہیں. دوسرا کیا ہے؟ جنگ میں جھوٹ بولنا، جنگ میں جھوٹ بولنا. آپ دشمن آپ کے سر پہ کھڑا ہو، ایک سچ بولنے سے آپ کی پوری قوم جاتی ہو، آپ کہیں کہ نہیں میری پوری قوم غلام بن جائے، میرا ملک ہارتا ہے تو ہار جائے، کھنڈر بنتا ہے تو کھنڈر بن جائے، میں نے سچ بولنا ہے. عجیب لوگ ہیں آپ، مطلب آپ کروڑوں لوگ جو ہے وہ شہید کروا دیں گے صرف اپنے ایک سچ کی خاطر، اللاجیکل ہے نا، کامن سینس کے خلاف ہے. تیسرا کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا. وہ جو ابھی بات آ گئی کہ اس میں بھی آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خیر ہے، کیونکہ لڑائی جھگڑا فساد بڑھتا ہے، قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے، اور قتل و غارت سے بڑا تو کوئی گناہ ہے کوئی نہیں، اس سے بڑا فساد فی الارض تو ہے کوئی نہیں. تو اس سے بچنے کے لیے آپ لوگوں میں صلح کروانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ چونکہ قبائلی معاشرہ تھا، یہی باتیں بڑھ کے پھر قتل و غارت تک نوبت آ جاتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اصلاح کروانے کے لیے اگر جھوٹ بولے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جھوٹ نہیں ہے، بہت سارے مقامات پہ جھوٹ کو الاؤ کیا گیا، الاؤ کیا گیا. ہاں اگر دیکھیں، لیکن الاؤڈ کیوں کیا گیا؟ کوئی مصلحت، بڑی مصلحت سامنے ہو، بڑی مصلحت سامنے ہو، ہم نے کہا بڑی مصلحت سامنے ہو، یا پھر جو ہے وہ دین سے کوئی بڑا اعتراض دور کرنا مقصود ہو. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بڑی مصلحت کیا تھی کہ بتوں کو جو ہے وہ توڑنا چاہتے تھے اور ان کو توحید سمجھانا چاہ رہے تھے, شرک سے روکنا چاہ رہے تھے. تو قوم کو شرک سے روکنا اور توحید سمجھانا, اس سے بڑی دینی مصلحت کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی ذاتی مفاد کی خاطر تو ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ تھوڑا بولا. وہ دونوں جو ہیں, انی سقیم کہ میں بیمار ہونے والا ہوں, وہ بھی کس لیے ہے؟ کہ پیچھے سے بتوں کو توڑنا ہے, اس سے بڑا جہاد کیا ہے؟ پھر اس کے بعد جو واپس آئے ہیں اور کہا کہ بل فعلہ کبیرو مازا, کہ تمہارے اس بڑے نے کیا ہے, تو مقصود کیا تھا؟ قرآن نے خود جو ہے وہ تبصرہ کیا, ثم نوکسوا علی رؤوسہم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو وہ بڑے نے کیا ہے, وہ خود صحیح سالم ہے, چھوٹوں کو اس نے توڑ دیا ہے, اس سے پوچھو ان چھوٹوں سے. تو ثم نوکسوا علی رؤوسہم, ان کے سر جھک گئے. ابراہیم, قرآن نے کیا تبصرہ کیا؟ ان سب کے سر جھک گئے کہ یار ہمیں کیا پوچھیں, کیا پوچھیں, یہ تو خدا ہیں بولتی ہی نہیں ہے. پھر خود ہی کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام سے کہ ابراہیم آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ تو بولتی نہیں ہے, یہ تو گفتگو ہی نہیں کرتے, یہ تو گفتگو ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا تھا. یہ اصل میں بیسیکلی توحید سمجھانے کے لیے ایک تدبیر تھی. فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون, اور ایک دوسرے کو کہنے لگے یار تم بڑے ظالم ہو, ایسوں پہ ایمان لا کے بیٹھے ہو کہ جو بولتے ہی نہیں ہیں. ثم نکسوا علی رؤوسہم, پھر ان کے سر جھک گئے. اور ابراہیم سے کیا کہنے لگے, لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, آپ کو پتا ہے کہ یہ تو بول نہیں سکتے. تو قال افتعبدون من دون اللہ, حضرت ابراہیم نے کہا کہ ان کی عبادت کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کے, ہم جو بول ہی نہیں سکتے. تو یہ کیا ہے, یہ اصل میں محاجہ ہے, ڈائیلاگ ہے, جس کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ مشرکوں کے اوپر غالب آئے. تو یہ بیسیکلی اللہ کے دین کی نصرت کے لیے تھا, اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں جو ہے وہ انہوں نے ایک تدبیر اور ایک ہیلا اختیار کیا. اس کے اوپر جو ہے وہ لفظ جھوٹ کا اطلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام خود قیامت والے دن ان کی یہ فیلنگ ہوگی, بس وہ فیلنگ اصل میں بیان ہوئی ہے حدیثوں کے اندر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو فیلنگ ہے, دیکھیں وہ ان کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے. بیسیکلی وہ خلاف واقعہ بات تھی, جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں اس کی وضاحت کر دی کہ وہ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے تھا, اس کو جھوٹ نہیں کہنا چاہیے تھا. اچھا, لیکن یہ ہے کہ اگر بغیر مقصد کے یہ ہو نا, زبان کا جھوٹ بغیر مقصد کے ہو, بے مقصد, اس کو پسند نہیں کیا گیا. یہ دیکھیں سنن ابی داؤد کی روایت ہے 4800, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تین لوگوں کو جو ہے وہ جنت کی بشارت ہے, تین لوگوں کو. ایک وہ جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو, ٹھیک ہے, اور اس کو میں جو ہے وہ بشارت دیتا ہوں جنت میں ایک محل کی. اور ایک شخص جو ہے وہ جو کہ جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ مزاح میں ہی ہو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لمن تارک المرا وان کان محقا, حق پر ہو تو جھگڑا چھوڑ دے, ٹھیک ہے, اور لمن تارک الکذب وان کان مازحا, مزاح میں بھی جھوٹ نہ بولے. دیکھیں مزاح میں آپ جھوٹ دل سے نہیں بول رہے ہوتے, ہنسانے کے لیے دوسروں کو. تو اگر لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے تو یہ زبان سے جھوٹ ہے, دل سے نہیں ہے. تو اس لیے یہ وہ والا جھوٹ نہیں ہے کہ جس میں انسان دل سے جھوٹ بولتا ہے, مطلب یہ ادنا درجے کا اگرچہ گناہ ہے. لیکن کہا کہ اگر اس کو بھی چھوڑ دے نا, اس کو اگر چھوڑ دے تو انشاءاللہ سے اللہ کے ہاں جنت ملے گی, اللہ کے ہاں جنت ملے گی. یعنی اس کے اوپر جو ہے مطلب اس کو بھی چھوڑ دے, یعنی ادنا درجے میں بھی کسی صغیرہ گناہ کی طرف بھی نہ جائے, ٹھیک ہے, صغیرہ گناہ کی طرف بھی نہ جائے تو انشاءاللہ سے اس کے اوپر بڑے درجات ہیں. تو خیر بہرحال, تو ہم نے کہا تھا کہ جھوٹ ایک وہ ہے جو دل سے بھی ہے زبان سے بھی ہے, یہ تو کسی صورت بھی الاؤڈ نہیں, اور دوسرا وہ جو کہ دل سے ہے جیسا کہ منافقین میں ہوتا ہے وہ بھی الاؤڈ نہیں, اور ایک جو صرف زبان کی نوک پر ہوتا ہے دل میں نہیں ہوتا, یہ بعض صورتوں میں الاؤڈ ہے. جب کوئی بڑی مصلحت ہو سامنے ہو, دینی مصلحت سامنے ہو, جیسے دین کا غلبہ وغیرہ, اور اس کو الاؤڈ کیا, باقاعدہ شریعت نے اس کو الاؤڈ کیا, اس کو جائز کیا, اللہ کے وسلم کے الفاظ ہیں. دیکھیں بات یہ, اس کو ہم ایک اور طرح سے بھی سمجھاتے ہیں. آپ ایک اور طرح سے بھی سمجھیں, قتل کیا ہے؟ قتل بری چیز ہے, کسی مسلمان کا ہو یا انسان کا ہو. قرآن نے خود کہا کہ ایک انسان کا قتل پوری نو انسانی کا قتل ہے. ایک انسان کا قتل جیسے 8 ارب انسانوں کا قتل ہے, ٹھیک ہے, 8 ارب انسان ہے, لیکن کہیں پہ یہ قرآن خود حکم دے رہا ہے کہ مارو مارو. جیسے اب آپ دیکھیں, یہ مولانا مدودی کا ہی ترجمہ ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کے سامنے سورۃ توبہ ہے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر کیا ہے؟ 5. فَإِذَا انصَلَحَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ, جب حرمت والے مہینے گزر جائیں, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ, قتل کرو مشرکوں کو, مارو ان کو, حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, جہاں بھی یہ تم کو ملیں, جہاں بھی ملیں مشرکوں کی گردنیں اڑا دو, ٹھیک ہے. اب اسی طرح سے جو ہے وہ آگے چل کے, اب آپ دیکھیں آگے چل کے جو ہے وہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے. کہ وَإِن نَقَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، یہ تمہارے دین میں طعن کر چکے، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو یہ کفر کے جو امام ہیں ان سے قتال کرو، ان سے جنگ کرو، ٹھیک ہے؟ تو اور پھر آگے چل کے قرآن کیا کہہ رہے ہیں، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کیونکہ انہوں نے پہلی مرتبہ تم سے جو ہے وہ ابتدا کی، پہلی مرتبہ انہوں نے ابتدا کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن نے قتل کو جائز بھی قرار دیا، قرآن نے قتل کو جائز کیا قرار دیا، اس کو واجب بھی قرار دیا ہے، مسلمانوں کو کہا کہ مارو ان مشرکین کو، مارو، کیونکہ انہوں نے پہلے تمہارے ساتھ جنگ چھیڑی تھی۔ تو قتل کرنا جائز نہیں ہے، الاؤڈ نہیں ہے، ایک انسان کا قتل پوری نو انسانی کا قتل ہے، لیکن بعض صورتوں میں یہی قتل کرنا آپ کے لیے فرض ہو جاتا ہے۔ اچھا، آپ شریعت کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، آپ قرآن کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیں، مجھے بتائیں کوئی قوم آپ کے ملک پہ حملہ آور ہو جاتی ہے، کسی بھی اسٹیٹ یا ریاست کا نام لے لے، اسرائیل، انڈیا، رشینس، امریکنس، چائنیز، کسی ریاست کے اوپر دوسری ریاست حملہ کر دیتی ہے، تو وہ جواب میں بم نہیں ماریں گے، ایٹم بم بھی پھوڑیں گے، بلکہ ہائیڈروجن بم بھی پھوڑیں گے، جو کچھ ہوگا وہ سب ماریں گے۔ کیوں؟ یہ قتل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ یورپی یونین جو ہے وہ پھانسی کو کہہ رہی ہو کہ جی یہ پھانسی کی سزا نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب ان کی ریاست بھی کوئی حملہ آور ہو جائے گا تو اس وقت جو ہے وہ پوری پوری قوموں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ تو آپ ریشنل ہو کے بھی سوچیں تو ایک کام اگر ایک کیس میں، ایک سینریو میں جائز نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر صورت میں جائز نہیں ہے، ہر صورت میں جائز نہیں ہے۔ تو قتل ناجائز ہے، حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ تو قتل ہے، جھوٹ تو بعد میں آتا ہے، لیکن قتل بھی بعض صورتوں میں جائز ہو جاتا ہے، وہ قتل رہ ہی نہیں جاتا۔ اچھا، خودکشی اسلام میں حرام ہے، بالکل حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ مولانا مدودی کا ترجمہ دیکھیں کہ خودکشی جائز ہے۔ یہ دیکھیں سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے بارے میں، جنہوں نے بچڑی کی عبادت کی تھی، بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے بچڑی کی عبادت کی گئی کی، تو ان کو کہا گیا کہ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، ٹھیک ہے؟ تو مولانا مدودی نے یہاں پہ بھی کیا ترجمہ کیا، فتوبوا الی بارئکم، کہ اپنے رب کے ہاں توبہ کرو، اور توبہ کیا، فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، اپنی جانوں کو ہلاک کرو، ٹھیک ہے؟ تو قتل نفس تو حرام ہے، خودکشی تو حرام ہے، لیکن بنی اسرائیل جو ہے وہ کر رہے ہیں، ان کو حکم یہی تھا، ان کے لیے لازم تھا، کیونکہ انہوں نے بچڑی کی پرستش کر لی، عبادت کر لی، مرتد ہو گئے، اپنے دین سے پھر گئے، اور جو مرتد ہو جائے اس کی بنی اسرائیل میں سزا کیا تھی، یہی سزا تھی کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تو کہا گیا کہ اب وہ اپنے آپ کو قتل کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث آپ کو مل جائیں گی کہ ایک کام اگر حرام ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر صورت حرام ہے، بھائی کچھ صورتوں میں وہ الاؤڈ بھی ہو جاتا ہے، جیسے تکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن مجید میں، جیسے سورہ لقمان میں، کہ اللہ تعالیٰ مختال فخور کو پسند نہیں کرتا، یعنی اختیال سے، مطلب جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں تکبر ہے، تو اللہ تعالیٰ متکبر کو پسند نہیں کرتا، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، شیخی خورا، فخر کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن بعض مقامات پہ تکبر کو الاؤ کیا ہے، الاؤ کیا ہے، جیسے یہ سنن نسائی کی روایت ہے آپ کے سامنے 2558، ٹھیک ہے، یہاں پہ وہی الفاظ ہیں کہ خیالا کے الفاظ ہیں، وہی اختیال سے، ٹھیک ہے، کہ کچھ تکبر ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، اور کچھ تکبر ایسا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ وَمِنَ الْخُيَلَاءِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ، اور کچھ تکبر ایسا ہے جس سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں ترجمہ بھی آپ دیکھ لیں، ترجمہ بھی آپ اس طرف جا کے جو ہے وہ دیکھ لیں۔ غیرت کے بارے میں بھی یہ کہا کہ ایک غیرت وہ ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، اور ایک غیرت وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اسی طرح ایک فخر اور تکبر وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور ایک فخر وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو فخر اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تکبر، وہ ہے جو آدمی لڑائی کے وقت کرے یا صدقہ کرتے وقت کرے، ٹھیک ہے، اور ناپسندیدہ فخر اور تکبر کیا ہے، جو باطل میں ہو۔ تو اگر حق کے رستے میں ہو، یعنی ایک میدان جنگ میں مجاہد جا رہا ہے اور وہ اکڑ کے چلتا ہے میدان جنگ میں، ویسے اکڑ کے چلنا یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن میدان جنگ میں دشمنوں کے سامنے اکڑ کے چلنا، ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے، یہ الاؤڈ ہے، یہ الاؤڈ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ طواف کے موقع پہ جو ہے وہ مطلب یہ کیا تھا، صحابہ کرام جو ہے وہ سینے تان کے چلے تھے، ٹھیک ہے، صلح حدیبیہ کے بعد جب جو ہے وہ طواف کیا گیا، جب مکہ میں آئے ہیں، تو کیا تھا، مشرکین مکہ کو دکھانا مقصود تھا۔ تو اسی طرح سے جھوٹ جو ہے وہ حرام ہے، لیکن بعض مقامات پہ وہ الاؤڈ ہے، نہ صرف الاؤڈ ہے بلکہ وہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو تیسرا جو مقام تھا اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ बचाना चाहे, किसको बचाना चाहे, अपने आप को भी बचाना चाहे बादशाह के शर से और अपनी अहलिया को हरत सारा को भी बचाना चाहे, यानी इंसान का अपनी जान को बचाना और अपनी इज्जत को। पहली बात है, इंसान के लिए सबसे अहम चीज क्या होती है, उसकी जान और उसकी इज्जत, ठीक है। तो अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जान और अपनी इज्जत बचाने के लिए एक ऐसी बात की कि जिसमें तोरिया जुमानी बात थी और दूसरी बात भी गलत नहीं थी। इन्नमल मोमिनून इख्वा, मोमिन आपस में जो है वो बहन भाई हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अगर कह भी दिया हजरत सारा को कि वो मेरी बहन है तो दीनी बहन है, इसमें तो कोई गलत बात थी नहीं ना। बहन के दो मानी थे, एक ये कि मेरी नस्बी बहन है और एक ये कि दीनी बहन है, ठीक है। तो बादशाह ने समझा कि नस्बी बहन है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुराद ली कि दीनी बहन है, तो वही एक लफज में दो मानी है, दो मानी है। तो मुखातब समझ रहा है करीब वाला माना, आप मुराद ले रहे हैं दूर वाला माना। तो चूंकि उस लफज में दोनों मानी मौजूद हैं, तो जब दोनों मानी मौजूद हैं तो वो झूठ है नहीं। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस एतबार से उनकी ये फीलिंग बनी कि चूंकि मुखातब ये समझ रहा था, ये माना समझ रहा था और मैं कोई और माना मुराद ले रहा था, तो कम से कम मुझे वही माना मुराद लेना चाहिए था जो मुखातब समझ रहा था, चाहे मेरे ऊपर कितनी बड़ी ही आजमाइश क्यों ना आ जाती। तो ये भी नहीं होना चाहिए था, तो ये झूठ नहीं था। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये अपनी फीलिंग और एहसास क़यामत वाले दिन जो है वो ये शेयर करेंगे और लोगों से कहेंगे कि मैं अल्लाह के का सामना इसलिए नहीं कर सकता कि मेरे मुकाम और मर्तबे के एतबार से मुझे लगता है कि शायद ये बात भी मुनासिब नहीं थी। तो ये है बेसिकली जो है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ जो मंसूब तीन झूठ हैं, तो हमने कहा खुलासा यही है कि वो झूठ नहीं है, बेसिकली वो तोरिया है। कि तोरिया किसे कहते हैं, एक लफ्ज़ में दो मानी मुराद हो सकते हैं, एक करीबी एक दूर वाला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दूर वाला मानी मुराद लिया और करीबी माना जो है वो मुखातबीन ने मुराद लिया। तो इस एतबार से जो है उसको हम कह सकते हैं कि वो खिलाफ वाकया बात है। बाकी ये कि उसके लिए हदीस में काजिब का लफ्ज़ आया, झूठ का लफ्ज़, तो वो अल्लाह के रसूल से सल्लम ने उनकी तरफ नस्बत नहीं की झूठ के लफ्ज़ की। अल्लाह के रसूल ने तो बल्कि ये कहा कि वो झूठ है ही नहीं, वो तो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए किए गए हियल और तदाबीर हैं जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किए, जो बाइस अजर सवाब, तो क्या वो तो बल्कि फ़र्ज़ हैं। और आप सल्लम ने कई मौाक़े पे ऐसी ऐसी हराम चीज़ें उनको बताया और कुरान ने भी बताया कि कई मौाक़े पे जो चीज़ें हराम होती हैं तो अल्लाह के दीन के गलबे के लिए वो ना सिर्फ अलाउड हो जाती हैं बल्कि वाजिब हो जाती हैं। जैसे मुशरिकीन को कत्ल करना, जैसे जो है वो बनी इसराइल का खुदकुशी करना, जैसे जो है वो मैदान जंग में जो है वो तकब्बुर करना, और जैसे लोगों में सुलह करवाने के लिए झूठ बोलना, जैसा कि जंग में जो है वो झूठ बोलना, ये दीन जो है वो हमारा बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। दो और दो चार की तरह एक ही तरह से जो है वो हम उसको जो है वो लागू नहीं कर सकते, हर जगह पे लागू नहीं कर सकते। और दीन से हट के भी हमने कहा अगर आप इसको सोचेंगे, यानी एक बंदा किसी को कत्ल करने के लिए ढूंढता फिर रहा है और आपको पता है कि वो जिसको वो कत्ल करना चाह रहा है वो कहाँ छुपा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? मतलब आप सच बोलेंगे और उसको उसकी जान जाने देंगे, क्या करेंगे? मतलब आप अकल की बुनियाद पर बताएं ना, छोड़ें आप अकल की बुनियाद पर बताएं, तो वहाँ तो आप यही कहेंगे भाई झूठ बोलना फ़र्ज़ है, झूठ बोलना बल्कि फ़र्ज़ है, जायज़ भी नहीं है, फ़र्ज़ है, अगले की जान बचाओ। और अगर आपकी पूरी कौम जो है वो उसके ऊपर जो है वो हमला होने वाला हो और पूरी कौम जो है वो तबाह बर्बाद होने वाली हो सिर्फ आपकी एक इन्फॉर्मेशन देने से, मतलब आप सीक्रेट सर्विस में, आप दुश्मन के हाथे लग जाते हैं, आप एजेंसी में, ठीक है, अब आप कहेंगे कि नहीं आप उनके हाथे लग गए हैं तो आप सच सच बोल दें, सारे अपने जो है वो कौम के राज उनको बता दें, सारे राज उनको बता दें। भाई क्यों बता दें उनको राज? क्यों बता दें? मतलब सारी कौम को जो है वो गुलाम बनवा दें? रेशनलाइज होके सोचें ना, लॉजिकल होके सोचें, तो बहुत सारी जगहों पे आप भी कहेंगे कि भाई झूठ बोलना गोया कि फ़र्ज़ है, लाजिम है, सिर्फ अकल और मंतिक से भी सोचें। यही बात है, बातों को अंडरस्टैंड करें, बातों को समझें, ऐसे खामखा जो है ना एक बात पकड़ के जो है उसका वावेला शुरू कर देना कि नबी जो है वो झूठा हो जाएगा, बात यह है कि ये बात किसी ने भी नहीं की, किसी ने भी नहीं की। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काजिब का लफ्ज़ सिर्फ खुद अपने लिए इस्तेमाल किया, बाकी अल्लाह के वसल्लम ने भी इस्तेमाल नहीं किया, वो भी जस्ट उनकी फीलिंग है। और उस फीलिंग के अतबार से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपने लिए कत्ल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन हम ये समझते हैं उनकी जस्ट फीलिंग है, ये उनकी हम्बलनेस है, हम्बलनेस है कि वो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ के जिस मुकाम और मर्तबे पे हैं तो वो ये समझते हैं कि ये जो अदना दर्जे की कमी आई है अल्लाह के साथ ताल्लुक़ में, तो हमारी ये कमी भी नहीं आनी चाहिए थी। ये नहीं कि वो किसी मासीयत में पड़ गए, किसी गुनाह में पड़ गए, नहीं, वो उस ताल्लुक़ की शिद्दत में कमी को भी गोया के अपने तौर पे یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ معصیت ہے، حالانکہ وہ معصیت ہوتی نہیں، معصیت ہوتی نہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.